الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم قرآن مجید میں پندرہویں سپارے میں شروعات نئی سورت سے ہوتی ہے اور سورت کا نام ہے سورہ اسراء. اسراء کا معنی یہ ہے رات میں سفر کرنا ہے, اور اس سورت کا نام سورہ اسراء اس لیے ہوا اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب سفر ہوا, اور اس سفر کی کچھ کارگزاری اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی دینی نسبت کا سفر ہو تو اس کی کارگزاری ہونی چاہیے, اس سے اس علاقے کے دینی حالات سامنے آتے ہیں اور وہاں کے متعلق دینی فکر کرنا مشورے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا, اور اس سفر کی کارگزاری خود اللہ تعالی نے بیان فرمائی. اس لحاظ سے اس سورت کا نام بن گیا سورۃ الاسراء. ایک دوسرا نام بھی ہے لیکن اس کی وجہ تسمیہ اگر سمجھانے جاؤں تو پورا ایک مستقل موضوع ہے. یہ سورت 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے, 15ویں سپارے ہی میں مکمل ہو جاتی ہے. اس سورت کی آخری آیت ہے, اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. آپ سب حضرات نیت کرو کہ رات کو سوتے وقت پر سورہ اسراء کی آخری آیت پڑھنے کا معمول بناؤ. چھوٹی سی آیت ہے, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ اس سورت کی آخری آیت ہے. محشی جلالین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم قریش کی شاخ, اس میں جو بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد بولنا سیکھے تو اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سب سے پہلے یاد کراتے تھے. لہذا یہ سنت عمل ہوا کہ بچے جب بولنے سیکھے تو کلمہ طیبہ سکھاؤ اور ساتھ میں یہ آیت سکھلا دو, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پڑھو اللہ اکبر. اس آیت پر اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے چونکہ ترجمہ ہے وکبرہ تکبیرا, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور اللہ تعالی کی بڑائی ہوتی ہے اللہ اکبر کے مبارک کلمے سے. اسی لیے یہ سنت بھی اپنے گھروں میں زندہ کرو کہ بچے بولنا سیکھے, کلمہ طیبہ سکھاؤ اور ساتھ میں اس کو یہ آیت سب سے پہلے یاد کرا دو تو انشاءاللہ اس بچے کی شرک سے زندگی بھر حفاظت ہو جائے گی. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, اللہ کے لیے ساری تعریف ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک, اتنی بڑی جو دنیا کی حکومت ہے اس حکومت میں اللہ تعالی کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, دنیا میں جو آدمی کمزور ہوتا ہے, سب کمزور ہے, مدد کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں ایسا بولو. اور وہ بولیں گے ہم کیسے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے ذریعے سے. تو یہ دو سنت یاد رکھ لو. ایک رات کو سوتے وقت پر یہ آیت پڑھنے کا معمول بناؤ, اور بچہ پیدا ہو بولنا سیکھے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ یہ آیت سکھاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب سورت جہاں شروع ہوئی وہاں بڑا پیارا مضمون ہے, سبحان الذی اسرا. یہ سبحان اللہ کی تسبیح کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعجب پیدا کرنے والی چیز, سرپرائز, تعجب پیدا کرے ایسی چیز, تو ایسے موقع پر سبحان اللہ بولنا چاہیے. کوئی بھی اچھی تعجب والی چیز نظر آئے تو کیا پڑھو گے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بھی انوکھی تعجب والی چیز ہو جائے تو مسلمان کی زبان سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ. اب میں اس پر ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں. امام صاحب سے نماز کی رکعت میں کم زیادہ ہو جائے تو یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. کبھی تین رکعت پہ سلام پھرا دیا, کبھی پانچ پہ چلے گئے, چوتھی کے بعد پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے, کبھی تیسری پر ہی بیٹھ گئے, یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا ہے, تو ایسے موقع پر کیا کرنے کا. ہمارے یہاں ایک غلط چیز چل پڑی ہے, امام صاحب سے غلطی ہوئے تو پیچھے سے سب لوگ بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ غلط طریقہ ہے. امام صاحب سے چپ ہو جائے تو یوں بولو سبحان اللہ. کیا بولو گے, سبحان اللہ. یہ طریقہ ہے تنبیہ کرنے کا, ان کو متوجہ کرنے کا, دھیان دلانے کا. کیا بولو گے, سبحان اللہ. اور کوئی بھی تعجب کی چیز, انوکھی چیز, نئی چیز آپ کو نظر آوے تو اس وقت پر اللہ کو یاد کر کے پڑھو گے. کیا پڑھو گے, سبحان اللہ. تو یہیں سے یہ سورت شروع ہوئی سبحان الذی, چونکہ آگے بہت زبردست تعجب کی بات ہے. کیسی تعجب کی بات ہے, ابھی پچھلے دنوں چندریان گیا تھا نا, چندریان. ہمارے ملک کے وگنانکوں نے ایسا چندریان بنایا کہ چندر کے اوپر وہ پہنچ گیا, تو لوگ بہت جو ہے باتیں کر رہے تھے. میں نے لوگوں کو ایک بات سمجھائی ان دنوں جمعہ کے بیانوں میں, ارے مسلمانوں چاند تو بہت نیچے ہیں, چاند سے ہزاروں لاکھوں مائل اوپر آسمان ہے, بہت نیچے ہیں چاند. زمین سے چلو تو چاند آئے گا, اس کے بعد سورج آئے گا, اس کے بعد ستارے آئیں گے, اس کے بعد جو ہے آسمان پہلا آئے گا. اور آپ لوگوں نے مارک کیا, دھیان کیا, کہ چندریان ہمارے ملک سے چلا اور کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے میں اس کو پورے 40 دن لگے ہیں. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا. تو میں نے وہاں مرکز پر بیان میں یوں کہا کہ چندریان نے بھی چلا لگا دیا ہے. پورے 40 دن لگے زمین سے لے کر کے چاند تک پہنچنے میں. اب آگے سنا, چاند اتنا نیچے ہے اور وہاں تک پہنچنے میں 40 دن 40 رات اس کو لگی. قربان جاؤں کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, چاند سے بھی اوپر, سورج سے بھی اوپر, ستاروں سے بھی اوپر, پہلے آسمان, ساتوں آسمان, ساتوں آسمان کے اوپر جنت, جہنم, عرش, کرسی, اتنا لمبا چوڑا سفر ایک رات کی چند منٹ کے اندر حضور نے کر لیا. چند منٹوں میں ہم لوگ تو ایسا ایمان رکھتے ہیں, ہم تو چاند سے آگے کا ایمان رکھتے ہیں. اور وہی بات اللہ نے یہ کارگزاری بیان فرمائی, سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہاں علماء ہے, طلباء ہے, وہ عربی گرامر سمجھتے ہیں. لیلن کے اوپر تنویر تنقیر کے لیے ہے جو تقلیل کے معنی میں ہے. کیا مطلب نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا تو پوری رات نہیں لگی, آدھی رات نہیں لگی, رات کی چند منٹوں کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر اللہ نے کرا لیا. یہ ہمارا ایمان. اب یہ مبارک سفر کیسے شروع ہوا؟ مکہ المکرمہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن, ان کا نام تھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام فرما رہے تھے. اتنے میں یہ چھت ہے, یہ چھت یوں پھٹ گئی کھل گئی اور اوپر سے حضرت جبرائیل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. حضور آرام فرما رہے تھے, جگا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حتیم آپ جانتے ہیں, اللہ آپ کو بھی اور مجھے بار بار مکہ لے جاوے, مدینہ پاک لے جاوے, وہ جانے کی جگہ ہے. تو وہاں حتیم جو کعبہ کے پاس ہے وہیں سامنے زمزم کا کنواں بھی ہے. اب تو پیک کر دیا زمزم کا کنواں, پہلے تھا کھلا تھا بالکل, ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا. ڈائریکٹ کنویں کے اوپر موٹر لگی ہوئی, پانی اس میں سے نکلتا تھا, نیچے جانے کی سیڑھیاں تھی, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ, مطاف کے اندر. تو جہاں حتیم ہے وہاں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سو گئے. تو میں سبق میں طلبہ کو استدلال کرتا ہوں کہ طلبہ کو دارالاقامہ میں اٹھاتے ہیں, درسگاہ میں آ کے سو جاتے ہیں, تو اس کا ثبوت اس روایت سے نکلتا ہے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں جگایا, وہاں سے آ کر حضور یا حتیم میں سو گئے. جبرائیل نے آ کر پھر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری ہوئی, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. جبرائیل نے اندر سے دل مبارک نکالا اور اس کو زمزم کے پانی کے ذریعے دھویا. اس کے اندر جنت سے نورانیت لائے تھے, وہ اندر بھر دی اور پھر دل اندر رکھ کر کے تانکے لگا دیے اور ایک جانور لائے تھے جس جانور کا نام تھا براق. براق یہ عربک لینگویج کے اندر برق سے ہیں, برق یہ چمکتی بجلی کو کہتے ہیں. بارش کے اندر جو بجلی چمکتی ہے اس کو عربی میں برق کہتے ہیں, اسی پر سے یہ براق ہے. اور براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی اسپیڈ سے بجلی چمکتی ہے براق اتنی اسپیڈ سے چلتا ہے. اتنی اسپیڈ آج تک سائنس والے نہ راکٹ بنا سکے, نہ اس طرح کا کوئی یان بنا سکے اور قیامت تک بنا بھی نہیں سکیں گے جتنی اسپیڈ براق کی ہے. یہ چھوٹا سا جانور جیسے گدھا ہوتا ہے, گھوڑا ہوتا ہے, دونوں کے بیچ بیچ میں, گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا, بجلی کی طرح لائٹ کی طرح چمکتے ہوئے دوڑنے والا, یہ جنت کا جانور ہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور جبرائیل ساتھ میں لے کر کے چلے گئے اور مکہ المکرمہ سے وہ براق پر حضور بیٹھ کے اڑے. اللہ خود کارگزاری بیان فرماتے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب یہاں ایک بہت بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ کرے وہ میری آپ کی زندگی میں آ جائے. اتنا عجیب سفر, اتنا بڑا شاندار انوکھا سفر, بڑا کام, لیکن جب اس کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں تو وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنے نبی کو, اپنے رسول کو, اپنے حبیب کو اتنے بڑے سفر میں لے گئے. سبحان الذی اسرا برسولہ, سبحان الذی اسرا بنبی, سبحان الذی اسرا بحبیبہ وقلیلہ. ایسا لفظ نہیں آیا. کیا فرمایا؟ بعبدی. بتلانا یہ ہے کہ نبی ساتوں آسمان کے اوپر جاوے, اللہ کے عرش پر جاوے, لیکن نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر کے رہ رہے ہیں. بس یہ بندہ بننا ہمارے اندر آ جاوے, بندہ ہونا آ جائے. آج ہم سب ہیں بندہ نہیں. جس دن بندے بن جائیں گے, بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے اس کو بندہ کہتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی مرضی, اس کو صوفیہ کے یہاں کہتے ہیں مرضی مولا ازہما اولا, مالک کی مرضی سب سے بڑی مرضی, اس کو کہتے ہیں بندہ. اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ بندہ نہیں ہے بلکہ گندا ہے. وہ بندہ نہیں کہلاتا, وہ گندا کہلاتا ہے. اور عجیب شان بعد والی صورت میں بھی حضور کی یہی صفت آئی سورہ کہف کے شروع کے اندر, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہاں بھی وہی صفت آئی عبد والی. پھر آگے چلو تو سورہ مریم شروع ہو رہی ہے, تو وہاں پر بھی اللہ کے ایک نبی کے لیے عبد کی صفت آ رہی ہے. وہاں بھی معلوم ہوا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے. اور بندہ اس کو کہتے ہیں جو ہر بات اللہ تعالی کی مانے, اپنے رب کی مرضی پر چلے, اپنی من مرضی کے اوپر نہ چلے, اس کو بندہ کہتے ہیں. اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے. آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہو نا, تو کبھی کلمہ شہادت پر دھیان دو, غور کرو. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. عبد پہلے, رسول بعد میں, یہ کلمہ شہادت ہے. پڑھو کلمہ شہادت, ایمان تازہ کرو. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. عبد پہلے, رسول بعد میں. تو اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا دے. تو یہاں سے براق اڑی مکہ المکرمہ سے, اور اڑتے 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 دو تین جگہ اسٹاپ کیا, اور پھر جہاں مسجد اقصا ہے, قدس ہے, بیت المقدس, بیت المقدس, قدس, اس کے قریب میں ایک جگہ پر بھی براق اترا. جیسے مکہ سے اڑ کر کے براق اترا یا صلیب, یہ مدینہ کا پرانا نام ہے, وہاں کھجور کی باڑیوں میں براق اتارا. اور جبرائیل نے حضور کو کہا یہاں دو رکعت نماز پڑھو, حضور نے دو رکعت نماز پڑھی. حضور نے پوچھا کہاں ہم نے دو رکعت نماز پڑھی, تو کہا یہ یثرب ہے, مدینہ ہے, ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آؤ گے. تو زمین والی ہجرت سے پہلے معراج میں حضور نے یہاں دو رکعت نماز پڑھی تھی مدینہ پاک میں. پھر وہاں سے آگے چلے براق اڑی, تو بیت اللحم میں رکی بھی براق. بیت اللحم انگریزی میں بیت الحم کہتے ہیں, عربی میں بیت اللحم کہتے ہیں. گجراتی چوپڑیوں میں بھی میں نے پڑھا تو وہاں بھی بیت الحم ہی لکھا ہوا ہے. یہ مسجد اقصا کا جو ممبر ہے, محراب ہے, اس سے تقریباً 8-10 مائل دور ہے بیت الحم. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, ان کی ولادت ہوئی تھی. یہ پوری ہسٹری سمجھتے جاؤ اس مبارک جگہ کی, مبارک علاقے کی. میں آپ کو ہسٹری, اتہاس, تاریخ بتلا رہا ہوں. کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس کا محراب ہے، محراب سے 8 سے 10 مائل دور ہے، پہاڑ پر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ جگہ کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا. یہ سب قرآن کی یادگار جگہیں وہاں پر ہیں، متبرک جگہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہ مکانن شرقیہ کا مینن بیت مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب، یعنی پورو دشا، ایسٹ سائڈ، وہاں بیت الحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. وہاں بھی براق اتری اور وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. یہ سب ہسٹوریکل پوائنٹ اپنے مائنڈ میں سیٹ کرو. پھر وہاں قریب میں ایک جگہ اور ہے، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے پہلے پہلے جبرائیل نے وہاں بھی براق اتاری. وہاں لال لال پتھر ہے، حدیث میں بھی تذکرہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے. اگرچہ ہمارے مشاہدے سے حدیث میں آئی بات پر ہمارا ایمان زیادہ ہے، اسی معراج کی حدیث میں ہے کہ لال لال پتھر والی جگہ، راستے سے ایک طرف ہٹ کے جگہ، یعنی جیسے یہ راستہ ہے تو اس طرف جگہ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور حضور جب براق پہ اڑ رہے تھے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. خود حضور نے دیکھا اور حضور نے بیان فرمایا معراج کی روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں لال رنگ کے پتھر ہے، آج بھی وہی ہے، اور رستے سے ہٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور بالکل یہی منظر آج بھی ہے. اور وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی، مسجد موسیٰ، اور مسجد کی ایک سائٹ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک. وہاں بھی حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ بھی ایک بابرکت یادگار جگہ ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق جو اڑی تو اس کا لاسٹ اسٹاپ، آخری اسٹیشن دنیا کا، جگت کا، یہ قدس ہے، بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے. اب ذرا فرق سمجھ لو یار، اچھی طرح. جنرلی لوگ فرق نہیں سمجھتے. فرق کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ الگ ہے اور قدس بیت المقدس الگ ہے، دونوں الگ الگ چیز ہیں. مسجد اقصیٰ ایک خاص جگہ کا نام ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے ماشاء اللہ، نیچے بیسمنٹ ہے، لمبا چوڑا بھوئیرا ہے نیچے، اور اوپر بھی مسجد ہے، نیچے بھی مسجد ہے، اور اس کا جو گنبد ہے وہ گرین کلر کا ہے. مسجد اقصیٰ کا گنبد گرین، ہرے رنگ کا ہے، اور اسی مسجد اقصیٰ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے اندر پہنچے تھے، اور وہ کارگزاری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ ہے مسجد اقصا اور اس کا صحن ہے باہر بہت بڑا. اب نیچے جو بیزمن ہے بویرو جس کو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور نے نماز پڑھائی تھی. حضور کی نماز پڑھانے کی جگہ نیچے والی ہے, بیزمن والی جگہ ہے. جب ہم بیزمن کی سیڑھیاں نیچے اتر رہے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں, ایسا لگ رہا تھا کہ نور کا سمندر ہے اور اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. آج بھی, اور کیوں نور نہ ہو, جہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جمع ہو گئے, سارے نبی جمع ہو گئے, اور بھی کتنی بڑی بڑی ہستیاں جمع ہوئی, اور حضور نے امامت کرائی, فرشتے بھی موجود وہاں پر. تو وہ نورانیت, وہ برکت, وہ انوار قسم خدا کی آج بھی وہاں موجود ہے. اور اس کی جو سیلنگ ہے, چھت ہے, اس میں سنگ مرمر کے اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے, لمبائی میں بھی موٹائی میں بھی اتنے بڑے کہ واقعتاً قرآن پر ہمارا ایمان ہے, لیکن مشاہدے سے یقین میں ترقی ہوتی. تو جب وہ بڑے بڑے پتھر دیکھے تو یقین میں ترقی ہوتی ہے, یقین بڑھ جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی بڑی چھت کے اوپر لگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن میں جس طریقے سے ہیں, احادیث میں اور روایات میں, تاریخ میں ہیں کہ جناتوں سے یہ مسجد بنوائی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, جناتوں سے یہ بنوایا تھا. تو سمجھ میں وہاں دیکھنے کے بعد آتا ہے فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ایسے بڑے بڑے سنگ مرمر کے پتھر, اور لگتا یہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور ڈر سے جناتوں نے یہ سارا کام کیا, یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. وہ انوار اور برکات کا وہ سمندر, وہ تہ خانہ جہاں پر حضور نے امامت کرائی تھی, اور پھر اوپر والا جو جماعت خانہ ہے اس کی بات حیال الصلاۃ کی طرف, ادھر حیال الفلاح کی طرف. تو حیال الفلاح کی طرف وہ یادگار اور مبارک جگہ ہے, کون سی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممی, جن کے نام پر قرآن میں سورت ہے سورہ مریم. وہ نیک اور پاکیزہ عورت, تو ان کے ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا انتقال کر گئے تھے. تو امی نے قدس کی خدمت کے لیے ان کو چھوڑ دیا تھا, وقف کر لیا تھا, منت مانی تھی. لمبا قصہ ہے وہ قرآن میں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام خالو ہوتے تھے، یعنی کہ امی کی بہن کے شوہر، تو انہوں نے حضرت مریم کو پال کے بڑا کیا، تو حضرت مریم کے لیے ایک روم بنوایا تھا. قرآن میں اس روم کا ذکر موجود ہے، یہ ساری قرآن کی یادگار جگہ میں آپ کو وہاں بتلا رہا ہوں. قرآن میں ہے کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک روم بنایا تھا زکریہ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی حضرت زکریہ بھی، وہ روم میں حضرت مریم کو رکھ دیتے تھے تاکہ وہاں مسجد میں تورا شریف کا جو سبق ہوتا تھا وہ سبق سنے، مریم سبق پڑھے، تورا یاد کرے. اور لڑکی تھی اس لیے مسجد کی ایک سائٹ میں روم بنا دیا، خالو جان لاتے تھے اندر رکھ دیتے تھے، باہر سے لاک کر دیتے تھے، شام ہوتی تھی تو گھر لے جاتے تھے، بچی خالہ کے پاس سو جاتی تھی. روز یہ سسٹم تھا. اب روم کے اندر تالا لگا کے جاوے، لیکن حضرت زکریہ وہ روم کھولتے تھے تو عجیب اللہ کی قدرت، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں میوے اور فروٹ ہوتے تھے، اور ایسے فروٹ روم میں ہوتے تھے کہ اس کی سیزن نہ ہوئے، موسم نہ ہوئے. آج کل یہ تو سب فروزن آئٹم ملنے لگی، پہلے زمانے میں سیزنل فروٹس ہوتے تھے، سیزنل ویج ہوتے تھے کہ موسم میں سبزی ملتی تھی، موسم ختم، اب آئندہ موسم کا انتظار کرو. تو خلاف موسم فروٹ وہاں ملتے تھے، سردی کے موسم میں گرمی کے فروٹ، گرمی کے موسم میں سردی کے فروٹ. تو حضرت زکریہ کو بہت تعجب ہوا کہ بند روم میں فروٹ کہاں سے آتا ہے، اور وہ بھی عجیب موسم سے ہٹ کر پھل کہاں سے آتے ہیں. تو حضرت زکریہ نے اپنی بھتیجی بھانجی کو پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے مریم یہ فروٹ بند روم میں؟ قالت ھو من عند اللہ، مریم نے کہا کہ تو میرے اللہ میرے لیے بھیجتے ہیں، اللہ کے یہاں سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں. تو وہ روم جس میں غیبی روزی آتی تھی، غیبی پھل فروٹ آتے تھے، یہ بھی مسجد اقصا کی حیال الفلا والی جانب میں آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ مبارک جگہ موجود ہے، اور وہاں قرآن کی آیتیں سب لکھی ہوئی ہے. تو حضرت زکریہ کی شادی ہوئی، بڑی عمر ہو گئی، لیکن ان کی یہاں اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ مریم کے روم میں بے موسم پھل آتے ہیں، تو میں بڈھا ہو گیا، بے موسم اللہ مجھے اولاد دے دے گئے، وداؤٹ سیزن بچے آ جاوے میرے یہاں. تو انہوں نے وہیں دعا مانگنا چالو کر دیا. ہنالک دعا زکریہ ربا، وہی زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں بڈھا ہو گیا، میری بیوی بڈھی ہو گئی، لیکن آپ اپنے خزانے سے مجھے نیک اولاد عطا فرماؤ. اسی روم میں بیٹھ کے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اب یہاں ایک کام کی بات بتاؤں. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کئی مرتبہ یہ میں نے دیکھا کہ لوگ آتے تھے, حضرت شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے, تو حضرت ان کو یہی آیت سکھاتے تھے کہ یہ آیت شوہر اور بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناؤ, اللہ تمہاری یہاں نیک اولاد عطا کریں گے. تو جن کو بھی اولاد نہیں ہوتی ان سب کو یہ آیت یاد کرا دو, دونوں میاں بیوی کو, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ آپ اپنے خزانے سے نیک اولاد عطا فرماؤ, آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. نماز بس 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا. وہ مبارک روم جہاں حضرت مریم کے لیے جنت کے فروٹ آتے تھے, حضرت زکریہ کی اولاد کی دعا قبول ہوئی, وہ بھی اسی مسجد اقصی کی حیال الفلاح والی جانب میں موجود ہے. اور آگے یہی حضرت مریم جب بڑی ہو گئی, جوان ہو گئے, 13 سال کے قریب کی کچھ عمر, تفسیر کی کتابوں میں الگ الگ اقوال ہیں, تو وہی جھاڑی جنگل میں گئی ہوئی تھی حیض کے غسل کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر شادی کے, بغیر زنا کے, بغیر مرد کے بیٹا عطا فرمایا, اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. بغیر مرد, بغیر شادی, بغیر زنا اللہ نے اپنی قدرت سے مریم کو بیٹا عطا فرمایا. تو مریم جنگل میں سے بیٹے کو لے کر کے آئی, تو جیسے لے کر کے آئی تو لوگ جمع ہو گئے, خاندان والے رشتے دار سب, اور جمع ہو کر کے کیا کہنے لگے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون جیسے نیک بھائی کی بہن مریم, تیرا باپ بھی برا نہیں تھا, تیری ماں بھی بری نہیں تھی, نے تو نے یہ کیا برا کام کیا کہ شادی کے بغیر بچہ لے آئی. پبلک نے حضرت مریم پر تہمت لگائی, حالانکہ ہمارا ایمان ہے حضرت مریم پاک ہے, اور اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر مرد کے بیٹا عطا فرمایا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن پبلک پبلک ہے, حضرت مریم کے خلاف ہنگامے کرنے لگے. تو جس جگہ پر مریم کھڑی رہی پبلک جمع ہو گئی, حضرت مریم کو سوال کرنے لگی, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. سوال کیا تو اللہ نے جواب سکھا کے بھیجا تھا کہ مریم لوگ پوچھنے آئیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا شادی کے بغیر, تو اللہ نے جواب کیا سکھایا تھا, تم کو بولنے کا نہیں چپ رہنے کا, اور کوئی بھی آدمی تمہارے خلاف فتنہ ہنگامہ اشکال اعتراض کھڑا کرے تو ایسے گندے لوگوں کو جواب مت دو, اسی میں خیر دو, اپنے کام میں لگے رہو. یہ قرآن نے طرز سکھایا. تو حضرت مریم نے کیا کیا, اللہ کے حکم کے مطابق, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا, مجھے کائی کو پوچھتے ہو, یہ بچے کو پوچھو تو کہاں سے آیا, بچے کو پوچھو, اور صاف کہہ دیا, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. آج میں نے روزہ رکھا ہے, منت مانی ہے نہیں بولنے کی, میں نہیں بولوں گی, بچے کو پوچھو تو کہاں سے آیا. او زمانے کی شریعت میں ایسے سب مسئلے تھے, اس بچے کو پوچھو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو پیدا ہوئے, 2-4 دن ہوئے, 2-4 دن کا بچہ, ماں کی گود میں ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے. اور جب پبلک نے حضرت مریم پر سوال اٹھایا کہ بچہ کہاں سے آیا اور مریم نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور دائمی کروٹ پر پلٹ گئے, آسمان کی طرف انگلی کی اور انگلی کر کے جواب دینا شروع کیا. دو تین دن کا بچہ ہے, تقریر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, اور ایسا زبردست بیان کیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ بیان قرآن میں جمع فرما دیا. کیا بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. آج کے بڑے بڑے عقل مند لوگ ایسا بیان نہیں کر سکتے جو دو دن کے بچے نے ماں کی گود میں بیٹھ کر کے بیان کیا. جہاں پبلک نے حضرت مریم کو سوال کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا, اور وہ بیان جو قرآن میں موجود ہے, وہ جگہ بھی مسجد اقصی کی حیال الفلاح والی جانب میں نیچے کی طرف موجود ہے. وہاں ایک چبوترہ ہے, چبوترے کے اوپر پتھر کا ایک گہوارہ بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ جگہ بھی حیال الفلاح کی طرف موجود ہے. بڑی یادگار, بڑی متبرک, عجیب عجیب تاریخ ہے. تو یہ تو میں آپ کو ایک بیچ میں فرق سمجھا رہا تھا کہ مسجد اقصی اور قدس میں فرق ہے. مسجد اقصی الگ ہے, قدس کس کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس, بیت المقدس, قدس, وہ سمجھو ایک پورے ایریے کا نام ہے. جیسے کہ آپ کا جوگیشوری ایک ایریا ہے, اس طریقے سے ایک پورے ایریے کا نام ہے. مومن نگر سے بھی بہت بڑا ایریا ہے. میری کارگزاری والی کتاب میں اس کے کلومیٹر لکھے ہوئے, اس وقت یاد نہیں. تو وہ پورا ایریا ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. چاروں طرف دیوار ہے. یہ پورے ایریے کو بیت المقدس اس لیے کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ پورا ایریا برکت والا اور پاکیزہ ہے. خود اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ایک طرف مسجد اقصی, مسجد اقصی بھی اسی ایریے میں آتی ہے. یہ لمبا ایریا ہے, وہ پورا قدس کہلاتا ہے. قرآن میں آگے پڑھو, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله الذی بارکنا حوله. مسجد اقصی کے آجو باجو کا علاقہ, مسجد اقصی کا آجو باجو کا ایریا, وہ ہے قرآن میں الذی بارکنا حولہ. اور یہ پورے ایریے کو خود اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے بڑا برکت والا بنایا ہے. الذی بارکنا حولہ, پورا ایریا برکت والا اللہ نے بنایا. کیسی برکت! حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رئیس المفسرین کی ایک بات میں نے خود سنی, اس میں حضرت نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ یہ ایریا کیسے برکت والا بنا، وہ بھی عجیب سننے کی چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا وطن عراق تھا، اور وہ جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، وقال انی مہاجر الی ربی، عراق وطن چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. ہجرت میں تین آدمی کی جماعت تھی، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھتیجے جو بعد میں نبی بنے جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کا نام ہے سارا، حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، یاد رکھنا تو آگے ہسٹری کی سب باتیں سمجھ میں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کی عراق میں جب پہلی شادی ہوئی تو وہ بیوی کا نام تھا سارا، وہ بھی ایمان لائی، اور بھتیجے لوط علیہ السلام بھی ایمان لائے. یہ تینوں آدمی جماعت لے کر نکل گئے ہجرت کر کے وہاں سے. عراق والے تو ایمان نہیں لاتے، آگ میں ڈالا اللہ نے بچایا، اب اللہ کے حکم سے چلو. تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، اور اسی مبارک علاقے کے اندر آپ نے اللہ کے حکم سے قیام کر لیا ہے. یہی ایریے نے قیام کیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا ہجرت کے بعد، اس جگہ کا نام ہے مدینۃ الخلیل. مدینہ سٹی کو کہتے ہیں، خلیل کے معنی اللہ کے دوست، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سے وہ سٹی کا نام بن گیا مدینۃ الخلیل. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مسجد ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. یہی مبارک علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، بازو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کی قبر ہے، وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کی قبر ہے. یہ ساری قبر مسجد کے صحن کے اندر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد ہے، اور اس کو کہتے ہیں حرم الخلیل. تین حرم دنیا میں، حرم مکہ، حرم مدینہ اور حرم خلیل. ابراہیم علیہ السلام کا حرم وہاں اسی مبارک علاقے میں، اور اسی مسجد کے صحن کے اندر یہ سب قبریں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہے، بازو میں یعقوب علیہ السلام ہے، پھر اسحاق علیہ السلام ہے، پھر یوسف علیہ السلام ہے، پھر ادھر ہٹ کے حضرت سارا کی قبر ہے، پھر حضرت اسحاق کی بیوی کی قبر ہے، سب کی ایک جگہ پر ہے قبر ہے. یہ مبارک علاقہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے آئے تو ایک دن اللہ تعالی نے فرمایا، ایک پہاڑ کا نام دیا، اس پہاڑ پہ چڑھو ابراہیم، اللہ کا حکم. دیکھو کتنے پہاڑ پہ چڑھا کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیسے کیسے کام کیے. کعبہ بنایا، پہاڑ پہ چڑھایا، حج کا اعلان کرایا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ کے حج کی اذان دلوائی. اور یہاں فلسطین میں مسجد اقصی کے قریب میں ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے، اور اللہ نے کیا حکم دیا، ابراہیم دور دور تک دیکھتے جاؤ، دور دور کے علاقے میں دیکھو، تم نظر دوڑاؤ جہاں جہاں تمہاری نظر جائے گی اس پوری زمین کو ہم برکت والی بنا دیں گے. نبی کی مبارک نظر کا ہم پوری زمین کو برکت والی بنا دیں گے. یہ پورا علاقہ جو مبارک بنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نظروں کی برکت سے بنا. کہتے ہیں اللہ والوں کی نظر سے زندگیاں بن جاتی ہیں، زمین بھی مبارک ہو جاتی ہے، یہ پوری زمین متبرک بنی. الذی بارکنا حولا لنریہ من آیاتنا، تو یہ پورا علاقہ ملک شام اور یہ پورا متبرک خطہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر اور دعاؤں کی برکت، روحانی برکت. ظاہری برکت بھی بہت. آپ نے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے سنترے دیکھے، کسی نے آپ میں سے کم لوگ ہوں گے دیکھنے والے، چھوٹے تربوز کی سائز کے سنترے، موسم بھی چھوٹے تربوز کی سائز میں. جب ہم پھنس گئے تو دروازے کے اوپر اتنے بڑے بڑے سنترے بک رہے تھے. کیا ساتھیوں کو کہا نکالو اس کے رس تو اپنے پیئیں گے، ایک میں سے دو ساتھی پی لیں گے، اتنے بڑے بڑے سنترے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ ہیں قرآن، یہ سنترے دیکھو قرآن یاد کرو. الذی بارکنا حولا، یہ ہے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت، وہاں مکہ میں بھی یہاں خود کے اندر بھی. اتنے بڑے بڑے سنترے وہاں، پھل تربوز تو آپ دونوں ہاتھ یوں باس میں کرو گے. ساتھیوں نے ایک جگہ ٹیمپو میں تربوز گاؤں دیہاتی عرب لوگ بیچنے آئے ہوئے تھے، تو یوں اپنی بات بھرو تو آگے اتنے بڑے بڑے تربوز سکڑتے تھے. میں نے کہا کہ یہ دیکھ کے قرآن یاد کرو. الذی بارکنا حولا، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اللہ نے اس علاقے کو برکت والا بنا دیا. یہ پورا قدس کہلاتا ہے. تو مسجد اقصا الگ، اس کا گنبد گرین رنگ کا ہے، اور یہ قدس پورے ایریے کا نام ہے. اب آپ لوگ تصویر میں فوٹو میں ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں، گولڈن رنگ کا گنبد، سونیلی رنگ کا گنبد، گولڈن ٹامب، یہ کیا چیز ہے؟ اب وہ سمجھو، وہ بھی وہی مسجد اقصا سے پہلے ہے تھوڑا. اس کے اوپر 82 کلو سونا لگا ہوا ہے، اس گنبد کے اوپر 82 یا 83، کنفیوژن ہے اس وقت مجھے، 82 یا 83 کلو سونا ہے اس گنبد کے اوپر. اور جب چاندنی راتیں ہوتی ہے تو یہ سونا جگمگاتا ہے، چمکتا ہے. اور اس کو قبۃ الصخر کہتے ہیں، عربی سیکھو، عربی یاد کرو. قبۃ الصخر، قبا کے میننگ گنبد، اور صخر کا مطلب سمجھو. یہ جو سونیری گنبد ہے اس کے نیچے سفید رنگ کی ایک جنتی چٹان، بڑا پتھر ہے سفید رنگ کا، جنتی چٹان. یہ مسجد اقصا کے پیچھے والے حصے میں، یہ کیا ہے سفید رنگ کا پتھر جو اس گنبد کے نیچے ہیں؟ یہ بھی قرآن میں ہے. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پاک گئے تو اسی سفید رنگ کی چٹان اور پتھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پہلے ہمارا وہ قبلہ تھا، وہ قبلہ رہا ہے اس امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ جا کر کے 16-17 مہینے تک اسی سفید چٹان کی طرف رخ کر کے مدینہ سے امامت کراتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. کہتے ہیں نا قدس ہمارا پہلا قبلہ ہے، تو یہ پہلے قبلہ ہونے کا یہ مطلب، یہ جنتی چٹان. اور وہاں سب جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ماربل کے پتھروں میں کہ اس دنیا میں تین جنتی پتھر ہے، ایک حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم اور تیسرا صخرہ قدس. یہ بیت المقدس کا پتھر سفید رنگ کا جو اس سونے گنبد کے نیچے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے، جنت میں سے لایا گیا. اور اس کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، قبلہ تھا ہمارا، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی گنبد کے نیچے، سونیری گنبد کے نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر قدم کے نشان ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا میں نبیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر معراج میں تشریف لے گئے، تو اسی پتھر پر سے معراج کی روانگی ہوئی. وہ مبارک پتھر جس کے اوپر سے معراج کی روانگی ہوئی، یہ پتھر اسی سونیری گنبد کے نیچے ہے، یہاں سے حضور معراج میں تشریف لے گئے. اور ایک بات اور یاد رکھو، قیامت کا دن آئے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. قرآن میں ہے، یوم ینادی المنادی من مکان قریب. یہ مکان قریب کی تفسیر جلالین کی شروحات میں دیکھ لو. یہ زمین ہے، پوری دنیا کی زمین، اور یہ پہلا آسمان ہے. ڈسٹنس، فاصلہ زمین سے آسمان کا، پوری دنیا میں زمین سے آسمان کا کم فاصلہ یہ صخرہ بیت المقدس کے پاس ہے، اسی لیے اس کو من مکان قریب کہا گیا ہے. تفسیر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر زمین سے آسمان کا فاصلہ سب سے کم جو ہوتا ہے یہ صخرہ بیت المقدس سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کے سور پھونکیں گے، اسی چٹان پہ کھڑے ہو کر کے سور پھونکیں گے. وہ سونیری گنبد کے نیچے ہیں. یوم ینادی المناد، منادی سے مراد اسرافیل علیہ السلام. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، نزدیک والی جگہ سے. دوسری اور تفسیریں بھی ہیں اس کی. تو اس قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا وہ اسی سونیری گنبد کے نیچے جو چٹان ہے جس کو صخرہ قدس کہتے ہیں، جو جنتی پتھر ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہاں پر قیامت کا میدان قائم ہوگا. قیامت کا میدان اس پاکیزہ زمین پر ہوگا، پوری قدس اور اس کے اطراف کی جگہ. وہاں اس سونیری گنبد کے آگے والی طرف ایک بہترین خوبصورت مینارہ ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی روح قیامت کے دن اس جگہ پر جمع ہوگی. وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ اگر یہ واقعتاً صحیح بات ہے تو ہماری روحوں کو بھی اس جگہ جگہ عطا فرمانا. پھر پیچھے فاصلے سے دور جاڑی جنگل میں ایک جگہ ہے، وہاں پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ گنہگار اور برے لوگوں کی روح یہاں جمع ہوگی. یہ میدان محشر کی جگہ ہے، یہ پورا علاقہ قیامت کا میدان وہاں پر قائم ہوگا، میدان قیامت وہاں ہوگا. تو یہ ہو گیا پورا قدس ایک ایریے کا نام، مسجد اقصی ایک جگہ کا نام، اور یہ صخرہ قدس جو ہمارا قبلہ تھا وہاں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن شروع ہوئے، اور اس کے آگے ایک جگہ وہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور داؤد علیہ السلام کی قبر پر سفید خوبصورت ماربل لگے ہوئے ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی. مسجد اقصی بنانے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور کام پورا کرایا بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے. باپ نے کام شروع کیا، بیٹے نے کام پورا کرایا مسجد اقصی بنانے کا، اور اس میں جناتوں سے بھی کام لیا. وہ بھی ایک لمبا قصہ قرآن میں، فلما خر تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. باپ بیٹے کے ذریعے مسجد اقصی بنی. اور آپ کو شاید حدیث کی یہ بات معلوم ہو نہ ہو، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، تو سوموار کے دن جب حضور کا انتقال ہوا یہ 9-10 بجے صبح میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائی حضور کے حکم سے. حضور تو بیمار تھے اس دن، ان کی ایک بیوی دور رہتی تھی مدینہ میں، اس کی باری تھی دوسری بیوی کی، تو حضور کو دیکھا، ملاقات کی، پھر حضور کی اجازت لی، اور اجازت لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق وہاں چلے گئے بیوی کے یہاں، دوسری بیوی کے یہاں، اور حضور کا انتقال ہو گیا. تو اس زمانے میں اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ سروس تھوڑی تھی ٹرانسپورٹ کی اور کمیونیکیشن کی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو آنے میں دیر ہوئی. تو یہاں مدینہ میں صحابہ میں یہ مشورہ ہوا کہ حضور کی قبر مبارک کہاں بناوے، تو بہت سے صحابہ نے یہ رائے دی کہ حضور کا جنازہ مبارک ہم قدس لے جائیں گے، بیت المقدس لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ نبیوں کی زمین ہے، انبیاء کی قبریں ہیں، اور انبیاء کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں، اس لیے نبیوں کی جگہ پر حضور کی قبر بنائیں گے اور یہاں سے وہاں لے جائیں گے حضور کے جنازے کو، اور وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے. یہ مشورے میں بات آ چکی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے اس جگہ نبی کی قبر بنتی ہے. حضور کا انتقال ماں عائشہ کے حجرے میں ہوا، لہذا قبر حضرت عائشہ کے روم میں بناؤ، ورنہ صحابہ حضور کا جنازہ وہاں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، مسجد اقصی قدس، کہ وہاں لے جا کر حضور کو دفن کرو. اور ایک بات، امواس نام کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، امواس قریب میں یہ پہاڑ پر ہے، خوبصورت جگہ ہے. یہ امواس وہ جگہ ہے میری معلومات میں پوری دنیا میں صحابہ کرام کی ایک ساتھ قبر سب سے زیادہ امواس میں ہے، بقی میں بھی نہیں. بقی میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق کے مطابق 10,000 صحابہ کی قبر ہے، جبکہ امواس کے اندر کم از کم 25,000 صحابہ کی قبر ہے، یہ بھی وہیں قدس کے قریب میں. امواس پہاڑی علاقے میں خوبصورت چھوٹی سی بستی ہے، پہلے بڑا شہر تھا، وہاں 25,000 صحابہ کی قبریں ہیں. اور کیسے 25,000 صحابہ کی قبر بنی؟ صحابہ اس علاقے میں دینی محنت میں گئے ہوئے تھے، اور پلیگ کی بیماری شروع ہوئی، خطرناک طاعون، اور اس میں 25,000 صحابہ شہید ہوئے طاعون کی بیماری میں، اور ان کی قبر ایک جگہ کے اوپر بنی، اور اس وقت پر ان کے امیر تھے امین ہذہ الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر مبارک بھی وہیں قریب میں، اور وہاں اسرائیلی لینگویج میں، یہ لوگ ہبرو لینگویج بولتے ہیں جس کو عبرانی زبان کہتے ہیں، ہبرو لینگویج، اور انگریزی میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ پروفیٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 25,000 صحابہ کی یہاں پر قبر ہے. بالکل دوپہر کا وقت، گرمی کا وقت، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، دنیا میں جہاں جہاں بھی صحابہ کی قبروں پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت آسمان سے برس رہی ہے. آج بھی صحابہ کی قبریں ہیں، جہاں بھی ان کی قبریں ہیں، وہاں موتا میں بھی دیکھا، یہاں بھی رحمت برستی ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہاں 35-40 منٹ کی دعا ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور سارے ساتھی جھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کے صحابہ ہے، مدینہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور محض تیرے دین کے خاطر یہاں آ کر بیماری میں پھنسے اور شہید ہو کر یہیں پر دفن ہو گئے. وہ امواس، اور اسی سے اس کو کہتے ہیں طاعون امواس، اس طاعون کا نام ہی بن گیا طاعون امواس. حدیث کی کتابوں میں اس کے عجیب عجیب واقعات کی تفصیلات موجود ہیں. بہرحال اس مبارک جگہ کی یہ چند باتیں میں نے آپ کو سنائی، اور بھی بہت ساری تاریخی وہاں یادگار چیزیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. امت کا اس سے روحانی ایمانی رشتہ ہے، قرآنی رشتہ ہے، حدیث کا رشتہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے نبی کو دکھانا چاہتے تھے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں اللہ نے حضور کو وہاں لے جا کر کے دکھلائی، وہاں دو رکعت نماز پڑھائی، تمام نبیوں سے ملاقات کی، اور اس کے بعد حضور ساتوں آسمان پہ تشریف لے گئے. یہیں مسجد اقصا اور بیت المقدس میں جبرائیل جو ہے نا ٹرے لے کر آئے تھے، ٹرے، آپ کیا مہمان آتے ہیں تو ٹرے لے کر آتے ہو نا، تو جبرائیل یہیں پر ٹرے لے کر آئے تھے، دودھ کا پیالہ تھا، شراب کا پیالہ تھا، بعض روایتوں میں پانی کا پیالہ تھا، سارے کٹورے حضور کے سامنے لے کر کے آئے. تو حضور نے دودھ کا کٹورا وہاں لیا اپنے ہاتھ میں. یہ واقعہ اسی مبارک جگہ کا ہے، مسجد اقصا میں امامت کرائی قدس میں، اور پھر جبرائیل ٹرے کے اندر، جنتی ٹرے کے اندر باؤل میں دودھ لائے، شہد لائے، پانی لائے، شراب لائے. تو حضور نے دودھ کا باؤل لے لیا تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا، اگر جو آپ شراب کا باؤل ہاتھ میں پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا کٹورا لیا، حالانکہ اس زمانے میں شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی، لیکن حضور نے دودھ کا باؤل لیا. تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے دودھ کا باؤل لیا، اس کی تعبیر علم سے ہے، علم ملے گا. اس لیے آپ میں سے جو بھی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں نے دودھ پیا تو اللہ اس کو علم دین عطا کریں گے، اس کی تعبیر یہ ہے، دودھ کی تعبیر علم سے ہے. اس لیے علم حاصل کرنے والے دودھ پیوے، زیرا مسالہ نہیں پیوے، دودھ پیو علم حاصل کرنے والے، جوڑے دونوں میں. تو حضور نے اسی جگہ کے اوپر دودھ کا کٹورا لیا تھا، یہ بھی اسی مبارک جگہ کے اوپر ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا کرم اور فضل فرمائے. ایسی قرآن کی یادگاریں، حدیث کی یادگاریں، تاریخی یادگاریں برمار ہے اس علاقے میں، جس کو میں ایک مجلس میں نہیں بیان کر سکتا ساری چیزوں کو. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اس مبارک مجلس کو اللہ اپنے کرم فضل سے قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے، مستضعفین کی اللہ تعالی نصرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين، اللهم انصر وارحم إخواننا المظلومين المستضعفين، اللهم انصر وارحم إخواننا المظلومين المستضعفين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والے آل اولاد نسلوں کے ایمان اسلام کی حفاظت فرماؤں، جان مال کی حفاظت فرماؤں، عزت عصمت کی حفاظت فرماؤں، اے اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیں، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیں، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤں، اجڑ گئے اجاڑ دیے گئے ان کو مکان اور گھر عطا فرماؤں، کھانا پینا کپڑے دوا علاج عطا فرماؤں، زندگی کی ہر ضرورت خزانے غیب سے، جائز ضروریات خزانے غیب سے، عزت عافیت سے پوری فرماؤں، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤں، اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجیے، امن و امان کا ماحول قائم فرماؤں، عدل و انصاف قائم فرماؤں، ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرماؤں، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤں، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرماؤں، زندگی کا ہر کام اتباع سنت سے کرنے کی توفیق عطا فرماؤں، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤں، اے اللہ موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرماؤں، موت تک اپنے دین کی صحیح خدمت کے لیے قبول فرماؤں، موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرماؤں، آخرت کے اندر اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں ہمیں شامل فرماؤں، اے اللہ تمام دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرماؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤں، اے اللہ اس مجلس کو کہنے سننے کو قبول فرماؤں، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.